الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں 18ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام سورہ نور ہے. اللہ رب العزت نے اس کا آغاز بہت ہی منفرد انداز میں کیا اور یوں بتلایا: سورة انزلناها وفرضناها وانزلناها. دیکھو، میں نے پورے قرآن میں کسی سورت کا انداز، کسی آیت کا یہ انداز نہیں ہے جہاں اللہ اس انداز سے خطاب کرے: دیکھو، یہ میرا حکم ہے، یہ میں نے اتارا ہے، یہ میرا نازل کردہ ہے، یہ میرا آرڈر ہے. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا آیات بینات لعلکم تذکرون ایک منفرد انداز ہے اس سورت میں، اور اس پوری سورت میں ساری ہدایات جس موضوع کے گرد گھومتی ہیں، سارے احکامات جس کے گرد گھوم رہے ہیں، وہ ہے مسلمان معاشرے کو، مسلمان سوسائٹی کو پاکیزہ رکھنا، عفیف رکھنا، پاک دامن رکھنا، باحیا رکھنا، صاف ستھرا رکھنا. ساری تعلیمات اس موضوع کے گرد گھوم رہی ہیں. مسلمان معاشرے میں طہارت ہو، پاکیزگی ہو، حیا ہو، غیرت ہو، عفت ہو، پاک دامنی ہو، ساری تعلیمات اس صورت میں اس کے گرد گھومتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: جو بھی آسمانی دین آیا ہے، اس کا کوئی خاص خلق وصف ہوا کرتا ہے جس سے اس کے پورے دین کی پہچان ہوتی ہے. حدیث علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے شریعت دی، انجیل دی، تو اس دین کا ایک خاص وصف تھا: درگزر کر دینا، معاف کر دینا، حلم سے کام لینا، یہ اس کا ایک خاص انداز تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: میری جو زندگی لائی ہوئی ہے، اسلام کی شکل میں جو شریعت اور جو دین میں نے لایا ہے، اس کا بھی ایک خاص وصف ہے، ایک خاص خلق ہے، جو میری پوری اسلامی زندگی کی پہچان ہے، جو پورے معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کی ایک منہ بولتی تصویر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حیا، وہ ہے حیا، وہ ہے شرم و حیا، وہ ہے شرم و حیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے: میری لائی ہوئی شریعت کا خاص وصف وہ حیا ہے. عبادت سے حیا نکل جائے، عبادت گزار میں حیا نہ رہے، اس کی عبادت بھی روح ہو جائے. کسی سوسائٹی کے اندر سے حیا نکل جائے، وہ سوسائٹی اسلامی نہیں رہے گی، کسی گھر سے شرم و حیا نکل جائے وہ گھر اسلامی نہیں رہتا، کسی کی زندگی سے شرم و حیا نکل جائے وہ زندگی اسلامی نہیں رہتی، کسی معاشرے سے حیا نکل جائے وہ معاشرہ اسلامی نہیں رہتا، میری پوری اسلامی زندگی جو میں لے کے آیا ہوں، فرمایا اس کا امتیازی وصف حیا ہے، حیا. تو اس سورت کا جو پیغام ہے، جس کے گرد سارے احکامات ہیں، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ حیاداری پہ کھڑا ہو، پاک دامنی پہ کھڑا ہو، عفت پہ کھڑا ہو، پاکیزگی اور طہارت پہ کھڑا ہو. مسلمان بچیوں کی جب شادی ہوا کرتی تھی تو شادی سے پہلے وہ اپنا جہیز اپنے ہاتھوں سے خود تیار کرتی تھی، کیا اس سورہ نور اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی اور اس کا ترجمہ بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھی. جب اس کا جہیز تیار ہوتا تو اس جہیز کے ساتھ یہ بھی روانہ کر دیا جاتا. اور یہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو یہ کام اس لیے سپرد کرتی کیونکہ اس سورت کا پورا پیغام ان کے دل و دماغ میں رچ بس جائے. یہ ذہن نشین ہو جائے. اس لیے کہ گھر کی ماں، گھر کی ملکہ، گھر کی عورت، وہاں حیا نہ رہا تو آنے والی نسل میں حیا کی کیا امید کی جا سکتی. جس گود میں حیا نہ رہا اس گود میں پلنے والی اولاد کے اندر حیا کا جوہر کہاں رہے گا؟ تو مسلمانوں کے ہاں اپنی بچیوں کو اس کا پیغام ذہن نشین کرانے کے لیے، ان کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے یہ سبق دیا جاتا تھا. کہاں مسلمانوں کا وہ دور اور کہاں آج کی دنیا. کہنے میں وہ بھی مسلمان تھے، کہنے میں آج ہم بھی مسلمان ہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اپنے دور کی بات کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے صحابہ ہمارے زمانے کے مسلمان کو دیکھ لیں تو ہمیں سب کچھ سمجھیں مسلمان نہ سمجھیں. اس دور کی بات کر رہے تھے. اسلام کی پہچان تھی شرم و حیا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جب قرآن کی پردے اور حیا کی آیت اتری، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مسلمان ماں بہن بیٹیوں سے کہیے، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سب سے کہیے کہ جب باہر نکلیں اپنی پیشانی پر چادر لٹکا لیں. عائشہ فرمانے لگی یہ آیت اترنی تھی کہ اگر ہمیں باہر نکلنا ہوتا، کسی ضرورت کے لیے باہر جانا ہوتا تو راستے کے ایسے کونے پہ چلتی اور ہماری صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ پہچان تھی، یہ مسلمان آزاد عورت ہے، باندھی نہیں ہے، یہ مسلمان آزاد عورت ہے، پہچان ہو جائے گی. تو یہ پوری سورت اللہ نے اس کے لیے اتاری ہے. کتنی آیتیں ہیں, کتنے رکوع ہیں, تقریباً آدھے سپارے سے زیادہ ایک موضوع پر یہ سورت اتر رہی ہے. اتنا اہتمام تو کسی حکم کا نظر نہیں آتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں نہیں جائیں گے, ایک بوڑھا شرابی کہ بڑھاپے میں بھی شراب نہیں چھوڑتا, دوسرا غریب متکبر پھر بھی تکبر کرتا ہے, تیسرا فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا جسے اپنے گھر کی حیاداری کی فکر نہ ہو. وَإِن صَامَ وَصَلَّى, چاہے نماز پڑھتا ہو چاہے روزہ رکھتا ہو, حیا ہی نہیں ہے تو رہا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, جہاں ایمان کی حقیقت ہے وہاں حیا بھی ہے, جہاں ایمان کی حقیقت گئی وہاں حیا بھی نہیں رہے گا, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. الایمان والحیاء قرآن جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر, جہاں ایمان کی حقیقت آئے گی وہاں حیا بھی آئے گا, اور جہاں سے ایمان کی حقیقت اٹھی وہاں حیا بھی نہیں رہے گا, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو یہ پوری سورت ارد کے گھومتی ہے حیاداری کی زندگی. اس کا پہلا حکم دیکھیے, پہلا حکم الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدا ولا تأخذكم بهما رأفا ان كنتم تؤمنون. زنا کرنے والا عورت, زنا کرنے والا مرد, انہیں 100 کوڑے مارو, انہیں مسلمان معاشرے میں یہ جرت کیسی ہوئی, انہیں عبرت کا نشانہ بناؤ تاکہ دوسروں نوجوانوں کا شباب اور بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا نرمی سے کام نہ لینا اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو. تنہائی میں نہیں مارنا, سب کے سامنے عبرت ہو. یہ ساری ہدایات قرآن میں ہیں, نرمی سے کام نہ لینا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے, تنہائی اور خلوت میں نہیں بھرے مجمع میں. سو کوڑے, اللہ کی شان, عورت کا ذکر بعد میں پہلے ہے, مرد کا ذکر بعد میں. الزانیت والزانی, مفسرین نے سر جوڑا, سوچا اس کی کیا وجہ ہے کہ جہاں چور کی بات آئی وہاں چور میں مرد کا ذکر بعد پہلے, عورت کا ذکر بعد میں. والسارق والسارقات, جہاں چور کی بات آئی وہاں مرد کا ذکر پہلے, عورت کا ذکر بعد میں. زنا کی بات آئی, عورت کا ذکر پہلے مرد کا ذکر بعد میں. مفسرین نے سر جوڑا, سوچا, غور کیا تو بتایا اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا زیادہ رکھی, اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت میں حیا زیادہ رکھی ہے. اور جب اس کے اندر بھی بے حیائی آئی جائے تو سزا زیادہ ہے. اس کے لیے خاص طور پہ اس کا ذکر پہلے کیا. اور جب چوری کی بات آئی تو مرد کا ذکر پہلے، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے عورت کے مقابلے میں قوت بازو زیادہ دیا ہے. حلال کمانا چاہیے تھا، حلال روزگار تلاش کرنا چاہیے تھا، محنت کرنی چاہیے تھی، مزدوری کرنی چاہیے تھی. اس نے چوری کی ہے تو چوری میں اس کا ذکر پہلے آیا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، وہاں اس کا ذکر پہلے. اور جب زنا کی بات آئی کہ اس جیسی گندگی، اتنا بڑا حیا کا جوہر اللہ نے عورت کو دیا ہے، اس نے اس کا ارتکاب کیا، اس سے یہ گندگی صادر ہو گئی، اس کا ذکر پہلے کیا. فجلد کل واحد منہ مئت جلد، 100 کوڑے ہیں. یہ سزا ہے. کیوں؟ حیا کی قدر و قیمت، حیا کی قدر و قیمت، عفت اور پاک دامنی، یہ مسلمان معاشرے کی جان ہے، زندگی ہے. اگر یہ خطرے میں آ گئی تو مسلمان معاشرے کی اسلامی زندگی گئی. آج جتنے قتل و غارت ہیں اور جتنا خودکشیاں ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے. اور بہت ساری درندگی کے پیچھے بھی جرم یہی ہوتا ہے. بہت ساری درندگیوں کے پیچھے بھی برائی یہی ہوتی ہے. اس لیے کہ جہاں حیا نہیں رہتا وہ درندہ بھی بن جاتا ہے. اس کی زندگی سے وہ کچھ ہوتا ہے کہ درندہ بھی کانپ اٹھے. حیا نہیں، پاکیزگی نہیں، عفت نہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جس قوم میں سود عام ہو گیا، جس قوم میں بدکاری عام ہو گئی، اللہ نے اس قوم کی بربادی کا فیصلہ کر دیا. ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. شرم و حیا، یہ زندگی تھی مسلمان معاشرے کی. تو اس سورت کا پہلا حکم یہ آیا کہ جس نے اس کی عفت اور پاک دامنی کہ اس باڑ کو، اس حفاظت کی شکل کو توڑا ہے، اسے عبرتناک سزا دو. جو مسلمان معاشرے کے اس عظیم الشان خوبی کے لیے خطرہ بنا ہے، اسے عبرتناک سزا دو. عورت ہے یا مرد، سزا دو. اور کوئی ایسی صورت پیش آ گئی، اگلی بات، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی کہ یہ برائی مرد نے اپنے گھر میں دیکھی، گواہ نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، اب اس گندگی کے ساتھ یہ مرد زندگی بھی نہیں گزار سکتا، گواہ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں وہ گندگی دیکھی، تو شریعت نے فرمایا، رہنمائی کی، یہ بھی قسم کھائے اپنی سچائی پر، وہ بھی قسم کھائے اپنی سچائی پر، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے، اور یوں ان کے درمیان جدائی ہو جائے. طہارت اور گندگی تو اکٹھی نہیں رہ سکتی نا، خباثت اور صفائی تو اکٹھی نہیں رہ سکتی. اب اس مشکل سے نکلیں کیسے؟ شریعت نے رہنمائی کی ہے. لیکن ساتھ تنبیہ بھی فرمائی، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، کسی مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یہ اللہ کی طرف سے لعنت کا مستحق ہے. سخت تنبیہ فرمائی، کسی کی عزت پر، کسی کے آبرو پر، کسی کے حیاداری پر تہمت لگانا. اور ساتھ یہ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. کان کھول کے سن لو کہ جو مسلمان معاشرے میں، مسلمانوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی سوسائٹی میں کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے بے حیائی پھیلے، جس سے بے حیائی پھیلے، تو اللہ کہہ رہا کان سون کھول کے سن لو، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. کوئی ایسا طرز عمل، تم کپڑے بیچنے لگے ہو اور مسلمان معاشرے میں بے حیائی پھیلا رہے ہو، تم ساز و سامان بیچنے لگے ہو اور بے حیائی کو سہارا بنا رہے ہو، تم لہو لعب کھیلنے لگے ہو اور فحاشی کو فروغ دے رہے ہو، نکلے ہو تم روٹی کمانے، روزی کمانے، اور آنے والی نسل کو تباہی کے دہانے پہ ڈال رہے ہو. فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم. آمدنی تو کیا حلال ہوگی، توبہ نہ کی تو اللہ رب العزت اس کی نحوست زندگی میں دکھاتا ہے، اس کی نحوست زندگی میں دکھاتا ہے. مسلمان معاشرے کا اتنا بڑا جوہر، اسی تم سوسائٹی سے اچک لینا چاہتے ہو، اس حیا کو تم نیست و نابود کرنا چاہ رہے ہو، اس شرم و حیا کا تم بیج مارنا چاہتے ہو. جو لوگ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، دردناک عذاب کے لیے تیار ہو جائے. یہ اللہ نے کہا کان سن کو کھول کے سن لو. ان الذی، ان اس لیے کہ مسلمان معاشرے سے اس سے بڑی دشمنی کیا ہو سکتی ہے، مسلمانوں پر اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کی نسل سے، اس کی اولاد سے، اس کے معاشرے سے حیا ہی لے کے جانا چاہتے ہو، جو ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. حیا نہ رہا تو مسلمانی نہ رہی. ان الذین، یہ ان 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے. اللہ کرے ہماری بچیاں ہمیں اس کی تعلیمات کا ہر وقت استحضار رہے. میں نے عرض کیا مسلمان بچیاں اپنے ہاتھوں سے لکھتی تھی، اس کا معنی اور مفہوم ان کے دل و دماغ میں رچ بس جایا کرتا تھا. ہماری محفلیں، ہماری تقریبات، ہماری خوشیاں اس وقت تک ان کو وہ ہوتی نہیں جب تک کہ کوئی بے حیائی کا تماشا نہ ہو. اور اگر کوئی شریک نہیں ہویا تو وہ تصویروں کے اندر وہ ساری گندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، سارا جہان دیکھتا ہے. پتہ نہیں کہاں گئی غیرت، حیا، کہاں ایمان. جس کا بیس تیس، بیس پچاس سال پہلے جس کا تصور نہیں تھا، وہ ساری گندگیاں رواج میں آ گئی، رواج میں آ گئی. سلو پوائزن کی طرح یہ زہر دیا گیا، سلو پوائزن کی طرح، اور نگلتے رہ گئے، نگلتے رہے، لیتے رہے، لیتے رہے. اور آج یہ بے حیائی کا بڑا سے بڑا تماشا بھی نہ پیشانی پہ بل لاتا ہے، نہ کان پہ جوں رینگتی ہے. نارمل ہے. ایسا لٹریچر، ایسی اشتہار بازی، ایسی تقریبات، ایسا لہو لعب، ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسی تجارتی تشہیر جس سے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، عالمی ایجنڈا ہے، عالمی ایجنڈا. مسلمانوں معاشرے میں ہر چیز برداشت ہے، نہیں برداشت تو حیا برداشت نہیں، یہ عالمی ایجنڈا ہے. مسلمان معاشرے کی ہر چیز قابل قبول ہو سکتی ہے، نہیں قبول تو حیا قبول نہیں ہے. مرد عورت کا اختلاط کے جی سے لے کر یونیورسٹیوں تک، اس کے تمام صنعتی اداروں میں یہ عالمی منشور ہے کہ اسے بے حیا کر دو، ان کے مرد عورت کا تصور مٹا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان تمہارے نہیں رہیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. صحابہ کہنے لگے، ان ذلک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا کہ مسلمانوں کی اولادیں، مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں وہ سڑکوں پہ ناچیں گی؟ اس بےہودگی کے ساتھ آئیں گی مسلمان معاشرے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکا نام اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. اور پھر سنگینی کا تذکرہ یوں کیا کہ یہ برائی دیکھنے والے دیکھتے رہیں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ اس سے زیادہ سنگینی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ برائی برائی ہی نہیں رہے گی. جو روکے گا وہ دقیانوس ہے، جو منع کرے گا وہ تنگ نظر ہے، اور جو یہ حرکتیں کرے گا وہ روشن خیال ہے. جو اس کی مہم چلائے گا وہ دور اندیش ہے. سچ یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلمان معاشرے کے دشمن ہیں، مسلمان سوسائٹی کے دشمن ہیں، اور سچ یہ ہے کہ ایسے لوگ اس ملک کے دشمن ہیں. وہ اس کی جڑیں کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو اجاڑنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو راہ فرار دکھا رہے ہیں، اپنے بڑوں کا باغی بنانے کے پہ تلی ہوئی ہیں، اور اس کا بیج ہمارے تعلیمی اداروں میں پیدا ڈالا جاتا ہے، ان کی ذہنیت ہمارے تعلیمی اداروں میں بنائی جاتی ہے. مخلوط ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. حیا، عفت، پاک دامنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، میری شریعت کا یہ سب کچھ ہے، میں حیا داری کی زندگی لے کے آیا ہوں. اسلام نے عورت کو جو عزت، جو تحفظ، جو بلندی، جو مرتبہ دیا ہے، دنیا کی کسی تہذیب میں اس کا تصور نہیں. لیکن حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، حیا کی چادر کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں اس کا تحفظ ہے. یہ ماں ہے، جنت ہے، یہ رفیقہ حیات ہے، یہ بہنا ہے، یہ بھائیوں کی عزت ہے، آبرو ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میرے بعد جو سب سے خطرناک فتنہ میری امت میں ہوگا
اللہ کے نبی نے بتایا میرے بعد جو سب سے خطرناک فتنہ میری امت میں ہوگا وہ باطل میری امت کی بیٹیاں بہنوں کو فتنوں کا ذریعہ بنائے گا، اس امت کی بیٹی بہنوں کو فتنوں کا ذریعہ بنائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں بھی تعبیر کیا، النساء حبائل الشیطان، شیطان اور وہ شیطانی قوتیں عورتوں کو اپنی منصوبوں کے لیے بطور جال استعمال کریں۔ بطور جال استعمال کریں گے، اس کے ذریعے وہ مسلمان معاشرے کا سرمایہ، عزت، آبرو، حیا سب ملیے میٹ ہونے لگے گا۔ جس معاشرے میں بے حیائی فروغ پاتی ہے وہاں ازواجی زندگیاں گھریلو زندگیاں نہیں رہتی۔ آج مغرب کے ہر تیسرے گھر میں طلاق اور خلع ہے، آپ اسکرین پہ آنے والی جو مخلوق ہے ان میں کئی ایسی ہیں جن کو تین تین چار مرتبہ طلاقیں ہیں، اس لیے کہ بے حیائی کے ساتھ تو گھر نہیں بنتے۔ جس معاشرے میں حیا گئی وہاں کبھی گھریلو زندگی آباد نہیں ہو سکتی، اور اس بے حیائی کا نتیجہ آپ کورٹوں میں جائیں تو وہاں 90% کیسز اس سے بھی زیادہ طلاق اور خلع کے ہیں، اور پڑھے لکھے اداروں سے، یونیورسٹیوں سے، کالجوں سے ڈگریاں والے وہ رہنا نہیں چاہتی، یہ رکھنا نہیں چاہتا۔ پہلے تو یہ تصور نہیں تھا، لیکن یہ بے حیائی یہ ساری گندگیاں بھی ساتھ لائے گی، ہنستے بستے گھر اجڑیں گے، خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، درندگیوں کے مظاہرے، اس کی آوازیں کانوں میں پڑے گی۔ جرم یہی ہے بے حیائی۔ بڑی دشمنی ہے مسلمان معاشرے کے ساتھ، ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑے تھوڑے مفادات کی خاطر اتنا بڑا ظلم مسلمان معاشرے پہ۔ بعض لوگ تو سادگی میں یہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ تو غیروں کے ایجنڈے پر مشن کے طور پہ یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، مشن کے طور پہ۔ تلقین فرمائی ہے، اہتمام کیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی گھر میں داخل ہو، سبحان اللہ، احتیاط دیکھیے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا، اجازت پہلے لے لو، اجازت پہلے لے لو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آنکھ کسی غلط جگہ پہ پڑ جائے، دروازہ کٹکھٹاؤ، گھنٹی بجاؤ، سلام کرو، کوئی ایسا اشارہ دو کہ تم آئے ہو، بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو۔ مردوں کو کہا نماز کا اہتمام کرو، مردوں سے کہا زکات کا اہتمام کرو، مردوں سے کہا تم پہ روزہ فرض ہے، مردوں سے کہا تم پہ حج فرض ہے، عورت کا ذکر اس کے تحت خود بخود آ گیا، نام ذکر نہیں کیا عورتوں کا، لیکن جب بات نظروں کی حفاظت اور عفت اور باقدامنی کی آئی، مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، تمہاری پاکدامنی کے لیے ضروری ہے مردوں سے نظروں کی حفاظت کرو، عورتوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجہم، تمہاری عفت اور پاک دامنی کے لیے ضروری ہے تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ نظروں پہ پہرا بٹھا دیا، نظر نہ بچی دل نہیں بچے گا، دل نہ بچی شرم و حیا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ جوانی شباب عفت پاک دامنی بچانا مشکل ہو. نظروں پہ پہرا بٹھا دیا, نظریں بچا لو. بتاؤ آج مسلمان ہیں, مسلمان معاشرہ ہے, مسلمان تعلیمی ادارے ہیں, مسلمان صنعتکار ہیں, مسلمانوں کے بازار ہیں, بتاؤ نظروں کو پناہ مل رہی ہے؟ نظروں کو پناہ ہی نہیں, اوپر دائیں بائیں ادھر دیکھیں. پہلے سینڈ بورڈ پہ مرد کی تصویر ہوا کرتے تھے, صرف مرد کی ہوا کرتے. یہ ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا, آہستہ آہستہ عورت آئی, اور آتے آتے ایسی آئی کہ جو تصویریں کبھی سینماؤں پہ لگا کرتی تھیں وہ بھی مخصوص دنوں میں ان پہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے, آج وہ سڑکوں پہ عام ہو گئی. طبیعتوں نے قبول کر لیا نا, ڈرائنگ روم پہ پڑے میگزین طبیعتوں نے قبول کر لیا. اگر مسلمان ان گندگیوں کا بائیکاٹ کرتے, ایسے ماحولوں کا بائیکاٹ کرتے, ایسی چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتے تو کس کو ہمت ہوتی؟ قبول کر لیا ہے اور ڈر لگ رہا ہے کہیں اس طوفان سر سے اوپر نہ ہو جائے, پھر اپنے بچوں کو روکنا بھی چاہیں گے نہ روک پائیں گے, کہنا بھی چاہیں گے نہ کہہ سکیں گے, خون کے آنسو تو روئیں گے, اندر ہڈیاں تو پگھلیں گی, خون تو اندر خشک ہوگا, اندر ہی اندر تڑپ کے مریں گے, اولاد کو روک بھی نہیں سکیں گے. اس طوفان کے لیے بند جو نہیں باندھا, کوئی رکاوٹ جو نہیں کھڑی کی, کبھی نہیں کہا کہ ان گندگیوں کا تعلیم سے کیا تعلق ہے, دانشگاہوں سے اس کا کیا تعلق ہے, تعلیمی اداروں سے کیا تعلق ہے ان کا؟ کیا مسلمان اپنی تہذیب, اپنی اقدار, اپنی زندگی کے اندر اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا؟ لیکن کبھی یہ خیال ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی کوئی دولت ضائع ہو رہی ہے, یہ بھی میرے بچے بچیوں کو ہی نقصان ہو رہا ہے. مردوں سے کہا, عورتوں سے کہا, عفت بچانی ہے پاک دامنی, نظریں بچا لو. بتاؤ مخلوط نظام تعلیم میں, مخلوط تقریبات میں, مخلوط زندگی میں نظریں بچ سکتی ہیں؟ بچے تو کیا اسے گناہ ہی کوئی نہیں سمجھ رہا, اور قرآن کی آیتیں, اللہ کے احکامات, کئی سارے صفحات اور سارے رشتے گنائے, ایک ایک کر کے رشتہ گنایا, ایک ایک کر کے رشتہ گنایا. اس سے پردہ نہیں, اس سے پردہ نہیں, اس سے پردہ نہیں, اس سے پردہ نہیں, اس سے پردہ نہیں. لیکن تم اپنا حسن و جمال اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ظاہر ہرگز نہ کرنا, ہرگز نہ کرنا. تمہاری زیب و زینت کسی اور کے سامنے ظاہر ہو ہرگز نہیں, یہ مسلمان عورت نہیں کر سکتی. زیب و زینت کیا ہوتی ہے؟ اب اپنے بچے کا رشتہ کرنا جائیں تو بتاؤ, وہ چہرہ نہ دکھائے تو بچی کا انتخاب ہوتا ہے؟ حسن و جمال کا مرکز تو چہرہ ہی ہوتا ہے. سینہ ہے, چہرہ ہے, اس کی اجازت نہیں تھی کسی نامحرم کے سامنے, جن سے اس کی شادی ہو سکتی ہے اس کے سامنے اپنا حسن و جمال کا اظہار حرام. اب دیکھیے, ایک طرف مسلمان روحانی مائیں, حضور کی بیویاں, اور ان کا اتنا مرتبہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا, ازواج مطہرات سے. اتنا عظیم و شان مرتبہ, روحانی مائیں. اور دوسری طرف اس امت کے سب سے پاکیزہ لوگ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, جن کی تقوی, پرہیزگاری, خوف خدا, سبحان اللہ, قدم قدم پہ, صفحات پہ قرآن ان کی اس طہارت کا تذکرہ کر رہا. لیکن جب ان کا آپس میں ایک دوسرے سے پردے کے بعد ملاپ ہوا، ملنا چاہا، ملاقات چاہی پردے کے بعد، تو قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ اکبر. جب تمہیں بھی ان روحانی ماؤں سے کوئی چیز لینی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے مانگو. وہ بے دین پیر ہے جس کے ہاں اس کا اہتمام نہیں ہے، وہ کوئی مصلح نہیں ہے جہاں پردے کا اہتمام نہیں ہے. صحابہ سے بڑھ کر کوئی بڑا پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ اور حضور کی بڑی بیویوں سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور طہارت، جن کا دل صاف ہو، کوئی ہو سکتا ہے؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کے پیچھے، چادر کے پیچھے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، تمہاری دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے تاکہ تمہارے دل میں کوئی غلط خیال نہ آنے پائے، یہ بہت ضروری ہے. مردوں سے کہا، عورتوں سے کہا. اور یہ معاشرہ ان گندگیوں سے محفوظ رہے، ایک اور حکم دیا اسی صورت میں، وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. جتنا جلد ہو سکے بے نکاحوں کا نکاح کر دو، شادی میں تاخیر نہ کرو، جوڑ کا رشتہ مل جائے، گزارے کی زندگی ہو، رشتہ کر دو. راستے میں برادری کی اور خاندان کی اور اسٹیٹس کی، خدا کے لیے ان رکاوٹوں کو راستے میں آڑ نہ بننے دو، بیڑیاں نہ بننے دو. ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حلال کو آسان کرو سستا کرو، حلال کو آسان کرو سستا کرو، حلال کو آسان کرو سستا کرو، تاکہ حرام کے راستے چوپڑ بند ہو جائیں. اور ہم نے حلال ہی کو مہنگا کر دیا، حرام کے راستے کھل جائیں گے. اسے آسان کرو سستا کرو، اسے رسم و رواج کی بیڑیوں میں نہ جکڑو. یہ فطرت ہے عورت کی، یہ ضرورت ہے ایک مرد کی، یہ فطرت کا تقاضا ہے ایک مرد عورت کا. اسے آسان کرو، آسان کرو، سستا کرو، اس میں سہولتیں پیدا کرو. بہت اچھا لگتا ہے جب یہ آواز پہنچتی ہے، اللہ نے اسے دولت دی ہے ہر سال عمرہ کرتا ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے ہر سال حج کرتا ہے، اللہ نے اس کی دولت دی ہے، یہ تو اعتکاف ہی مدینہ میں کرتا ہے. لیکن اللہ کرے کانوں میں یہ آواز بھی آئے، اللہ نے اسے بڑا مال دیا، بڑی دولت دی، لیکن اپنے بچے بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کی. اللہ کرے یہ روایت بھی زندہ ہو نا، اللہ کرے یہ روایت بھی زندہ ہو کہ اللہ نے دولت دی، مال دیا، خوشحالی دی، اور شادی سنت کے مطابق کی. تو مسلمان معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے ہدایت یہ ہے، نکاح جلدی کرو. بچیوں والے بھی پریشان ہیں، بچوں والے بھی پریشان ہیں، عجیب و غریب قسم کے شرائط ہیں، تقاضے ہیں، مطالبے ہیں، معیار ہیں، عجیب و غریب قسم کے. دین کا معیار تو مٹ ہی گیا کہ مسلمان پہلے دین دیکھا کرتا تھا. فغفر لذات الدین، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے سب سے بڑی ترجیح دین بتائی ہے. ماں باپ بھی یہ دیکھتے تھے، بچے بھی یہ دیکھتے تھے، بچیاں بھی یہ دیکھتی تھی، اس کے گھر والے بھی یہ دیکھتے تھے. فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا نکاح کر لو، اللہ اپنے خزانے سے تم رزق دے گا. اللہ کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اب تک پاؤں پہ تو کھڑا ہو، وہ بیچارے کھڑا ہوتے ہوتے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہو جاتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، حیا کی زندگی کی برکت سے، پاک دامنی کی برکت سے اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں رزق دے دے گا. ہدایت دی، ہدایت دی معاشرے کو گندگی سے بچانے کے لیے. اللہ اکبر. آپ اہتمام دیکھیے، تین اوقات ایسے ہیں جس میں عام طور پہ مرد عورت اپنے جسم کے زائد کپڑے اتار دیتے ہیں، صبح نماز سے پہلے، رات کو عشاء کے بعد، دوپہر کے وقت. آدمی اپنی خلوت اور نجی زندگی تنہائی میں اس وقت ہوتا ہے اور جسم کے زائد کپڑے بس اوقات اتار دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کا خاص تذکرہ کیا، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم. دیکھو ان تین وقتوں میں کوئی بچہ بھی اپنے بڑوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہو. اللہ اکبر. تاکہ وہ کہیں اپنے بڑوں کو ایسی حالت میں نہ دیکھ لے جو اس کے حیا کے اس جوہر کے لیے، کہیں وہ چٹک نہ جائے وہ ہیرا حیا کا. اور ماں کے پہلو میں اب بیٹی اسکرین کے اوپر کیا دیکھ رہی ہوتی ہے، اور باپ کے گود میں بیٹا اسکرین کے اس پہ کیا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور گھر کے ڈرائنگ روم میں کیا گندگیاں پڑی ہوتی ہیں. شریعت کیا اہتمام کرا رہی، اور اس شرم و حیا کے تحفظ کے لیے کیسی ہدایات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وضاحت سے بیان کر رہی. بالغ کے لیے تو ہر وقت اجازت لینا ضروری ہے، لیکن ان تین وقتوں میں بچوں کے لیے بھی. اللہ اکبر. والقواعد من النساء، بوڑھی عورتیں جنہیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں اور نہ ہی کسی کی ان کی طرف توجہ ہے، اور نہ کبھی ان کے اندر خود خیال آتا ہے، نہ کسی کی ان کی طرف کوئی توجہ ہے. والقواعد من النساء لا یرجو نکاحن فلیس علیہ جناح ان یضعن الثياب. ان بوڑھی عورتوں کے لیے بڑھاپے کے اس موسم میں اگر اپنے چہرے کا کپڑا ہٹا لیں، بڑی چادر نہ لیں، کوئی حرج نہیں، ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ بھی لے لے تو بہت اچھا ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُمْ، یہ بھی کر لے تو بہت بہتر ہے. سبحان اللہ. دیکھیے تو صحیح، اللہ اور اللہ کا کلام ہماری زندگیاں، ہمارے گھرانے، ہمارا تقریبات، ہماری سوسائٹیاں حیاداری کی کتنی بلندیوں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور سچ کہہ رہا ہوں، حیا میں، عفت میں، پاک دامنی میں، پردے میں آج بھی ٹھنڈک ہے، آج بھی ان گھروں میں ٹھنڈک ہے. جہاں کوئی فتنہ آیا گھر میں تو ضرور کسی پردے میں کمی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں پردے والوں میں بھی تو ایسا ہے، تو وہاں پردے والوں میں اس لیے ہے کہ وہاں بے پردگی ہوئی ہے، وہاں کوئی بے پردگی ہوئی ہے، کہیں حکم ٹوٹا ہے. اگر 100% یہ احکامات زندہ ہو جائیں، بڑی ٹھنڈک ہے، بڑی سکون ہے. اور سچ کہہ رہا ہوں، مرد عورت اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لیں تو حلال رشتوں کی مٹھاس ہی کچھ اور ہے. لیکن جو اللہ اس دنیا میں نقد سزا دیتا ہے، نقد سزا دیتا ہے، جب اس کی نظریں آوارہ اور بے حیائی کی ہو جاتی ہیں تو اللہ اسے حلال کے رشتوں کی مٹھاس سے محروم کر دیتا. شہزادہ بھی پھر اپنی غلام لگتا ہے، اور شہزادی بھی پھر باندھی لگتی ہے. جو نقد سزا اللہ اس دنیا میں دیتا ہے، آوارہ نگاہوں کو، آوارہ نگاہوں کو جو نقد سزا دیتا ہے، حلال کے رشتوں کی مٹھاس ختم ہو جاتی، حلال رشتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے. کھانے کی ایک مقدار ہے، پینے کی ایک مقدار ہے، شباب اور جوانی کی زندگی کی ایک مقدار ہے. اگر کھائے گا اور پیے گا حرام سے تو حلال کا کوٹا کم ہو جائے گا، جوانی اور شباب کو حرام میں استعمال کرے گا حلال کا کوٹا ختم ہو جائے گا. تو حیا والی زندگی جو ہمارے دین کا سب سے بڑا جوہر ہے، ہمارا امتیاز ہے، اس سے ہماری پوری زندگی پر سبحان اللہ حفاظت کے اور امن کے اور اطمینان اور سکون کے شامعانے تن جاتے ہیں، وہ اس حیا والی زندگی میں ہیں. اللہ حیا والی زندگی اور ایمان والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان تمام شریروں اور فسادیوں سے جو مسلمان معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دے رہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں. اللہ ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے پسند کی زندگی نصیب فرما. آیا والی، عفت والی، پاک دامنی والی زندگی کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کا ماحول نصیب فرما. اپنی خوشیاں، غمیاں، تقریبات اللہ حیا والی زندگی کے ساتھ عطا فرما. بے حیائی، فحاشی کے سارے فتنوں سے ہمیں، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما. اللہ جو شریر، جو فسادی، اے اللہ جو مسلمان معاشرے کو شرم و حیا سے محروم کرنا چاہتے ہیں، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما. اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان کے اے اللہ انہیں عبرت کا نمونہ بنا، انہیں چن چن کے ان سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرما. اے اللہ حلال زندگی، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے حیاؤں سے، بے دینوں سے، جہلا سے نجات نصیب فرما. اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما. اس کے جو روحانی اور مادی نقشے ہیں اور مادی سرحدیں ہیں جو ان کے لیے دشمنی کا ماحول پیدا کر رہے، ان کے شر سے محفوظ فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے شہر پہ رحم فرما. اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. میرے عزیزوں، ہمارے ایک بھائی حافظ سلمان صاحب، ان کی دادی کا آج انتقال ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور متعلقین کو سبھی کو صبر جمیل نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.